چلا سکتے ہیں. تو اس وقت آپ نے کہا تھا نہیں یہ شہادت کی طرف میں جا رہا ہوں, تو کہاں آپ بچوں کو حرم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میرے نانا رسول اللہ رات کو آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین, خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم بھی شہید ہو, تمہارے اہل حرم نصیب کیے. یہ جملہ محمد حنفیہ نے کہا, سلام کیا, واپس چلے. اب کسی کی اچھائی برائی ظاہر ہے, ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. دیکھیے ایک بات اور بھی, ایک ادب اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر کسی انسان کے حوالے سے کچھ چیزوں پر غور کرتے ہیں تو اس عنوان سے غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے اچھا یا برا قرار دیں, بلکہ اس عنوان سے غور کرنا چاہیے کہ اس سارے واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, کہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں. محمد حنفیہ کیسے تھے مجھے کیا پتا کیسے تھے, یا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے مجھے کیا معلوم. جی ضرور جائیں جنت میں, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنم میں بھیجنے والے یا جنت سے جانے کے کسی کا راستہ روکنے والے. لیکن اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کی بعض اوقات دنیاوی مقام حجت خدا کی پیروی میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے. یہ سبق ہے نا کہ عبداللہ ابن عباس دیکھیں آ کے امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں. پڑھیا تاریخ محمد حنفیہ امام حسین کو مشورہ دے رہے ہیں. مشورہ کب دیا جاتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہے. تو معرفت امام ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہو رہی ہے نا. اب یہ کہ آپ کہ وہ امام حسین کو اس جگہ نہیں سمجھ رہے, اس مقام پہ نہیں سمجھ رہے کہ جہاں اپنا ہاتھ ٹوٹلی امام حسین کے ہاتھ میں دے دیں گے, آپ جہاں چاہے لے جائیں. یہ نہیں کر رہا نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس جگہ جا رہے ہیں اور کہاں نہیں جا رہے ہیں. ہمارا مقصد ان کو ڈسکس کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے رتبے کا تعین کریں, بلکہ ان کو ڈسکس کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خود اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ امام کی پیروی کے اندر کیا مسائل آتے ہیں اور کیا مسائل کن سے ہمیں بچنا ہے. یہ اس نقطۂ نظر کے ساتھ غور کریں. تو بہرحال جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کربلا میں یہی ڈیمونسٹریٹ کیا گیا کہ یہی عام افراد کہ جن کو کوئی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں تھا, وہی اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر امام پہنچانا چاہتے تھے, امام جس مقام پر لے جانا چاہتے تھے, جو امام کا اصل مقصد ہے امامت کے, اس جگہ پر زہیر جیسے لوگ پہنچے, بریر پہنچے, وہب پہنچے. تو یہ وہاں پر یہ بڑے بڑے مفسرین اور عابدین نہیں پہنچے, جن کے عبادت میں شہرہ تھا, جو بہت عالم سمجھے جاتے تھے, وہ نہیں تھے اس جگہ. تو شاید اب بھی ایسے ہی ہو, شاید یہی, کیونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ ایک مثال گزر چکی ہے پہلے ہمارے, اور اب اسی کو ہی وہی چیز ایک بڑے پیمانے پر دہرائے جانے والی ہے. تو این ممکن ہے کہ یہی ہو کہ یہی عوام الناس کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. خود ایران کے اندر کیا ہوا, ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے بڑے بڑے نام جو ساتھ نہیں تھے, کون آئے ساتھ, اسی عوام میں سے. اور ایسے ایسے حیرت انگیز کردار سامنے آئے کہ جن کی فضیلت بیان کرنے کے شاید اس قابل بھی نہیں ہے ہماری زبان کہ ان کی فضیلت بیان کر سکے. اور ایک جگہ یعنی کہ یہ اس میں میں نے خود دیکھا ہے, یہ سنی بھی بات ہی بتا رہا ہوں ایک ویڈیو کلپ میں, کہ جہاں پر پاسداران کے کچھ جوان موجود ہیں اور ان کے سامنے میں نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جب آپ کے چہروں پر نظر ڈالتا ہوں تو احساس حقارت میں مبتلا ہو جاتا ہوں, میں جب آپ کے چہروں پر نظر کرتا ہوں تو مجھے خود احساس حقارت ہونے لگتا ہے آپ کے مقابلے میں, کہ آپ کا ایمان, آپ کا تدین, آپ کی فداکاری کس معیار پر. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اس بارے میں تو کسی کو خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ادھر بیٹھ گئے تو ہم بڑے, ہرگز ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ جس کو ظاہری رتبہ نصیب ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی مصیبت اس کی جان کو پیچھے ہی لگ جاتی ہے, انانیت, کہ میں کچھ ہوں, اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر شیطان اس کے پیر پکڑ کے نیچے کھینچ لیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. ایک اور خطبہ جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ نمبر 191، اس کے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت اہم ہے اسی جو ہم بات کر رہے تھے خود پسندی کے حوالے سے، کہ ایسے افراد یعنی جو خدا کے نظر میں پسندیدہ افراد ہیں ان کی صفات کیا ہیں، کہ دن ہوتا ہے وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَتْقِيَا، جب دن ہوتا ہے تو یہ صاحبان علم ہیں. علم کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہے بردباری، لیکن علم کہاں سے نکلا ہے؟ تحمل سے. علم کا تعلق تحمل سے، یعنی وہ انسان جو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حلیم کہلاتا ہے. یعنی صاحب حلم کون ہے؟ کہ اس پر اگر بوجھ رکھا جائے تو بوجھ رکھنے کی وجہ سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ کہ یا تو یہ کہ جس پر آپ نے بوجھ رکھا ہے وہ اس بوجھ کی وجہ سے چیخنا چلانا شروع کر دے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے نا کہ زندگی میں جہاں کوئی مسئلہ مشکل مصیبت آئی اور وہ فوراً آہ فغاں شروع کر دی کہ خدا کو ساری مصیبتوں کے لیے میرے ہی گھر ملا تھا، ساری پریشانیوں کے لیے میں ہی ملا تھا، جب دیکھو ہر روز ایک نئی پریشانی میری طرف چلی آ رہی ہے. یہ ایسا انسان صاحب علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ کہ انسان پر بوجھ ڈالا جائے تو وہ اس کو آرام سے اٹھا سکے. دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بوجھ ڈالنے کی وجہ سے انسان بعض اوقات شور مچانے لگتے ہیں، یا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بوجھ تلے دب کے کرش ہو جاتے ہیں کہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی. کہ جیسے اہل کوفہ میں ایک بوجھ آیا، کس صورت میں بوجھ آیا؟ ابن زیاد کی شکل میں، کہ ابن زیاد نے ان کو ڈرانا دھمکانا، جو ایک ٹیرر ایز اے ویپن استعمال کیا، اہل کوفہ اس کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں سکے. چند افراد کے سوا باقی سب اس بوجھ تلے کرش ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی شخصیتیں مر گئی، اس بوجھ کو نہیں برداشت کر سکے. تو علماء صاحبان علم، علماء صرف عالم ہونا کافی نہیں، ابرار نیکوکار، اتقیا اور صاحبان تقوی و پرہیزگاری. خوف نے خدا کا خوف تو نہیں، آخرت کا خوف. انہیں مومن کا جو خوف ہے وہ خدا کا نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا خوف ہوتا ہے، حقیقتا انجام کا خوف ہوتا ہے. کہ خوف نے انہیں ایسا بنا دیا ہے کہ جیسے تیروں کی طرح لاغر، دیکھنے والا انہیں دیکھ کر مریض سمجھتا ہے لیکن حقیقتا انہیں کوئی مرض نہیں ہوتا. جب وہ ان کی باتوں کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی عقلوں کو شاید کوئی فطور، کوئی خرابی لاحق ہو گئی ہے، ان کی عقلوں میں فطور آ گیا ہے. نہیں، بلکہ اسے تو پتا ہی نہیں کہ انہیں کوئی اور خطرہ لاحق ہے جس سے یہ سب بے خبر ہے، اور اس کی طرف ان کی توجہ نہیں. وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور اس کی کثرت کو کثیر نہیں سمجھتے. وہ اپنے ہی نفوس پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ. اب یہ چار جملے میں امید کرتا ہوں یاد رکھیں گے، بہت اہمیت ہے ہمیں. اِذَا زُكِّيَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت پاک ہیں، پاک کو پاکیزہ قرار دیا جاتا ہے. خاف مما یقال له فیقول، تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے. یعنی جب کوئی آ کے اس سے کہتا ہے کہ آپ بہت پاک ہیں، آپ بہت اعلیٰ ورفا ہیں، تو وہ اپنے حق میں کی جانے والی باتوں سے لرز اندام ہو جاتا ہے اور اس کہنے والے سے کہتا ہے کہ انا اعلم بنفسی من غیری، میں تجھ سے زیادہ اپنے نفس کا علم رکھنے والا ہوں. یعنی تو میرے ظاہر کو دیکھ کے میری تعریف کر رہا ہے لیکن میں خود جانتا ہوں کہ میں حقیقت میں کیا ہوں. وَرَبِّي أَعْلَمُ بِمِنِّي بِنَفْسِي، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. کہ اے میری تعریف کرنے والے، تو میرے بارے میں جو کلمات ادا کر رہا ہے تو میں تجھ سے زیادہ اپنے کو پہچانتا ہوں، اور میرا رب مجھ سے زیادہ میرے نفس سے واقف ہے. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے میرے خدا ان کی قول کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا. وہی چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ انانیت، کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ میں انانیت کا شکار ہو جاؤں اور خدا کی پکڑ میں آ جاؤں. لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون، اور مجھے اس سے زیادہ بافضیلت بنا دے جو یہ لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں. کہ مجھے اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا جو یہ کہتے ہیں، اور جو یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اس سے زیادہ بافضیلت مجھ کو بنا دینا. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس کی مغفرت کر دینا کہ جس کا یہ علم نہیں رکھتا. یہ خطبہ ہے 191 191، اور یہ خطبہ کون سا ہے اس کے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ خطبہ حمام کہلاتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے حمام، انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین، متقی کی مجھ سے صفات اس طریقے سے بیان کریں کہ گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے مجسم ہو جائے. متقی کیسے مجسم ہو جائے؟ اپنی صفتوں کے ذریعے سے مجسم ہو. تو پہلے آپ نے انکار کیا، جب انہوں نے حمام نے اصرار کیا تو آپ نے یہ خطبہ لینا ارشاد کیا کلام، اور ایک جگہ پر آپ کا کلام پہنچا تھا کہ حمام نے چیخ ماری اور اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ پاک و پاکیزہ طبیعتوں پر حق والی نصیحتیں ایسے ہی اثر انداز ہوا کرتی ہیں. اور اس جملے کی تشریح میں شہید مطہری نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب انسان کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ چھوٹا سا پنجرہ ہے، کہ جیسے آپ کا جو طائر روح ہے، طائر نفس ہے، وہ اس پنجرے میں قید ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن یا اہل بیت کے وسیلے سے اس نفس کو وہ ترقی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ پنجرہ اس کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے. جنہیں جب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے سامنے جو چیزیں بیان کرنا شروع کی تو حمام کا نفس اس کو جذب کر رہا تھا، اور جذب کرتے کرتے خود اتنا زیادہ گرو کر گیا کہ پھر یہ جسم اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں رہا. اس نفس کی ارزش اور اس کی حیثیت اتنی بڑھ گئی کہ پھر جسم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا. کہ اس قسم کے واقعات ایک اور بھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا، شیخ محمد تقی عام علی کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں محو عبادت تھا کہ مجھے امام زمان علیہ السلام اپنی نورانی شکل میں نظر آئے، نورانی شکل میں، اور وہ جیسے جیسے مجھ سے قریب ہوتے جا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا نفس اپنے بدن میں نہیں ٹھہر پائے گا. ایسا ہوتا ہے نا میگنیٹ، میگنیٹ کی مثال میں نے دی، آپ کو میگنیٹ کھینچ لیتا ہے لوہے کو اپنی طرف، لیکن لوہا ہونا شرط ہے، صحیح نا، لوہا ہونا شرط ہے. میگنیٹ لکڑی کو نہیں کھینچ سکتا، میگنیٹک مٹیریل کو ہی کھینچ سکتا. تو انہیں بالکل ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے جسم میں اپنی ٹھہر پاؤں گا، کہ اگر یہ مجھ سے اور نزدیک ہو جائیں گے تو جسم میرا پیچھے رہ جائے گا، میں خود جا کے اس نور سے مل جاؤں. تو انہوں نے درخواست کی کہ اب مجھ سے اور قریب نہ آئیں اور نزدیک نہ ہو، میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آئمہ کی نورانیت ہیں، کہ جب جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے بطور شیعہ یا بطور پیرو اہل بیت، اور ہمیں جیسے وہی بات کہہ رہا تھا، نسخہ یہ سکھایا گیا کہ یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں کہ کہاں یہ کہاں آپ، ابھی کہاں یہ کہاں آپ میں سارے گناہ جائز ہو گئے. یعنی ہمارے لیے اس بات کا جواز پیدا ہو گیا کہ ہم ایک پس درجے پر پڑے رہے، کیونکہ ہم تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، تو جہاں پڑے جس حال میں ہیں ویسی زندگی گزارتے. آخر میں ایک چیز اور، انشاءاللہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا نیکسٹ ٹائم، کیونکہ ایسے بہت سارے خطبات ہیں کہ جس میں آپ نے انسانوں کے درجات مراتب فضائل کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک خطبہ ہے جو آپ کا بہت حیرت انگیز ہے اور وہ شاید ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینی کو ظاہر کرتا ہے انسانوں کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ آپ کچھ ایسے انسانوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے وضاحت کے ساتھ ایکسکلوسیولی یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ انبیاء نہیں ہیں، مگر یہ اس جگہ پر ہیں کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے اور اس درجے اور معیار پر ہیں کہ یہ دنیا میں بیٹھ کر آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی بالکل کلیئر ورڈز میں آپ نے بات کی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ مطلب اخذ کر رہے ہیں، مطلب کہیں سے اخذ نہیں ہو رہا، بالکل وضاحت کے ساتھ. اور یہ خطبہ ہے 219 کہ جہاں سورہ نور کی آیت رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس آیت کے ذیل میں آپ گفتگو فرماتے ہیں. یہ آیت کیا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت اور نفع بخش لین دین خرید و فروخت ذکر خدا سے کبھی غافل نہیں کرتے، اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والافواہ، کہ وہ کسی کوئی چیز اس دنیا کی زندگی کے معمولات میں سے انہیں خدا کی یاد سے الگ نہیں کر پاتی، اور ان کے دل ہمیشہ خائف رہتے ہیں آخرت کی یاد سے کہ جس دن قلوب اور ابصار پلٹ جائیں گے. یہ ان کی صفات اس آیت کے ذریعے آپ گفتگو فرماتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ وما برح للہ عز آلاؤہ فی البرہۃ بعد البرہۃ وفی ازمان الفترات، فی ازمان الفترات، یہ فے تے رے، یہ فترہ اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور سے کسی نبی یا وسیع سے خالی ہوتا ہے. یعنی جیسے اس کی ایک مثال حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اکرم کے درمیان کا زمانہ 570 سال، جو 570 عیسوی سال گزرے ہیں اس دور میں کوئی بظاہر حجت خدا نہیں موجود. تو یہ زمانے کیا کہلاتے ہیں؟ فترات. کہ فی ازمان الفترات، اس وقت ان زمانوں میں، یعنی کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ ظاہری طور سے حجت خدا نہیں ہے، ظاہری طور سے بات ہے. ان میں ایسے بندوں کو خدا مقرر کرتا ہے، عباد ناجاہم فی فکرہم، جن کی فکروں میں خدا سرگوشیاں کرتا ہے. ایسے بندے جن کی فکروں میں خدا مناجات کرتا ہے. وکلمہم فی ذات عقولہم، اور جن کی عقلوں کی ذات میں ان سے کلام کرتا ہے. اب آپ عقل کے فضیلہ سمجھ رہے ہیں کیا چیز ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان عاقل ہو جاتا ہے تو وہ اس چینل کو ڈیولپ کر لیتا ہے جس کے ذریعے سے کلام خدا اس تک براہ راست پہنچ سکتا ہے. عقل اس چینل کا نام ہے، اور اس پر میں نے تفصیل سے بات کی تھی ابھی حشر کہ عقل کی تعریف کیا. کلمہم فی ذات عقولہم، ان کی ذات عقول کے ذریعے سے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے. فاستصبحوا بنور یقظة فی الاسماع، تو انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ بیداری کا نور ان کی سماعتوں میں بول رہا تھا. بیداری کا نور، فی الاسماع والابصار والافئدہ، تین چیزیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا کہ خدا نے انسان کو تین ٹولز دیے ہیں ترقی کے، ایک اس کی سماعت ہے، ایک بصارت ہے، ایک افئدہ ہے. اور اس کے لیے حوالہ سورہ نحل کی آیت نمبر 78. تو یہ نور بیداری ان کی سماعتوں میں، ان کی بصارتوں میں، ان کے قلوب میں روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے اور فضائل ہیں. آگے چلتے ہوئے، فَكَأَنَّمَا قَطَعُ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے آخرت تک کی مسافت کو طے کر لیا ہے. دنیا سے آخرت تک کی جو مسافت ہے اس کو انہوں نے قطع کر دیا ہے. وَهُمْ فِيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، اور وہ اس دنیا میں بیٹھ کر جو کچھ وہاں پر ہے اس پر گواہ ہیں، شاہد ہیں. بالکل کلیئر ورڈ میں بات کی آپ نے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہیں سے کوئی مطلب نکل رہا ہو، مطلب کہیں سے نہیں نکل رہا، بالکل واضح. فَكَأَنَّمَا اطَّلَعُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ، کہ گویا کہ وہ اہل برزخ کے غیب سے مطلع ہیں. یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، دنیا ہے، دنیا کے بعد ایک برزخ ہے جو پتہ نہیں کب تک چلے گا، اور اس کے بعد آخرت ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا اور آخرت سیریز میں نہیں ہے، پیرلل میں. یعنی اس وقت بھی آخرت ہے. کہ پیغمبر اکرم نے ایک حدیث ہے، بہت عجیب حدیث ہے آپ کی، قیس بن عاصم سے، اس میں آپ نے سورہ انشراح میں فرمایا تھا کہ انا مع العسر یسرا، اسی وزن پہ فرمایا کہ یا قیس انا مع دنیا الاخرہ، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک سختی اور تنگی آسانی کے ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا مع دنیا الاخرہ، یعنی یہ دنیا تنگی اور آخرت آسانی، اسی وزن پہ. تو جس طریقے سے زندگی میں سختی اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان پیرلل، اسی طریقے سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت بھی ان پیرلل ہیں، نہ کہ سیریز میں. جس کی وضاحت خود اس امیر المومنین علیہ السلام کے اس جملے سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک پہنچ چکے ہیں، اور عالم برزخ میں جو لوگ جا چکے ہیں ان کے غیب پر مطلع ہیں. غیب پر، جیسے میں اپنے غیب کو نہیں جانتا، تو عالم برزخ والوں کے جو غیوب ہیں وہ جانتے ہیں. یعنی انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو نہ نبی ہیں اور نہ حجت خدا ہیں، یعنی نہ اس اعتبار سے خدا کے منتخب بندے. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی سماعت و بصارت و افئدہ میں خدا کی جانب سے نور ڈالا جاتا ہے، جن کی فکروں کی راہوں سے خدا ان سے مناجات و سرگوشیاں کرتا ہے، اور جن کی عقلوں کی راہ سے خدا ان سے کلام کرتا ہے. اور یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اس دنیا میں بیٹھ کر یہاں سے آخرت تک کے فاصلے کو طے کر لیتے ہیں، آخرت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اہل برزخ کے غائبانہ حالات پر گواہ ہیں. یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں. یہ توقع ہے جو میں آپ سے کہا تھا نا، کہ کچھ توقع امام کو بھی ہم سے ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری توقعات ہمیں ہی ہیں، بلکہ کچھ توقعات انہیں بھی ہیں. تو آخر میں ایک اس جملہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ زمین پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ اس کی دلیلیں اور اس کے نشانات، اس کی آیتیں باقی رہیں، خدا کے دلائل اور اس کی نشانیوں کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن ایسے افراد ہیں کہاں؟ جو خود جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وکم لا وَأَيْنَ أُولَئِكَ، کہاں ایسے افراد کہاں ملیں گے؟ أُولَئِكَ وَاللَّهِ الْأَقَلُّونَ عَدَدًا، خدا کی قسم ایسے افراد گنتی میں بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں. وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن خدا کی نظر میں ان کی قدر و منزلت بہت عظمت ہوتی ہے. يَحْفَظُ اللَّهُ بِهِمْ حُجَجَهُ بَيِّنَاتِهِ، خدا ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور اپنی نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے. حتی یودعوها نظراءهم، یہاں تک کہ وہ اپنے جیسوں کو ہی جب پائیں تو جس چیز کے وہ محافظ و امین تھے وہ ان کے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں. وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ, اور جب انہیں اپنے جیسے لوگ ملتے ہیں تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ انہیں ان کے قلوب میں بو دیتے ہیں, اس کے بیج ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پروان چڑھیں. اس سے آپ سمجھ رہے ہیں علم و معرفت کیسے چلتی آگے, لفظوں سے نہیں چلتی, لفظوں کے ذریعے سے علم نہیں ٹرانسفر ہوتا بلکہ علم قلب سے قلب تک منتقل ہوتا ہے, فکر سے فکر میں جاتا ہے. اور اس کے لیے دونوں کو ایک صلاحیت کے معیار پہ ہونا چاہیے کہ جب ایسے افراد انہیں اپنے جیسے لوگ ملتے ہیں تو ان امانتوں کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا بیج ان کے دلوں میں بو دیتے ہیں. حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ, ان پر علم ہجوم کرتا ہے حقیقت بصیرت کی بنیاد پر. یعنی روشنائی, بصیرت کیا ہے؟ روشن حقائق, وہ روشن حقیقتوں پر قائم ہوتے ہیں اور اس حالت میں علم ان پر ہجوم کرتا ہے. یہاں پر آپ کے پاس سمجھ رہے ہیں کہ علم, آپ کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاؤ, جناب امیر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی طرف خود علم سمٹ کے آ جائے. یعنی علم وہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بہت ساری کتابیں پڑھ لیں, ہم بہت سارے مدرسوں میں چلے جائیں, بہت سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھ جائیں, بلکہ جو حقیقت بصیرت پر قائم ہو جائیں اس پر علم ہجوم کرتا ہے. اس کے لیے علم کے دروازے, علم کے در کھلتے ہیں. وباشروا روح الیقین, یہ لوگ روح یقین کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں. وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهَا الْمُطْرَفُونَ, دنیا داروں نے جن چیزوں کو دشوار قرار دیا ہوا ہے وہ ان کے لیے آسان ہے. وَأَنَسُوا بِمَسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ, اور جہلا جس چیز سے وحشت کرتے ہیں اس چیز سے یہ انسیت رکھتے ہیں. فَحِبُ الدُّنْيَا بے ابدان, دنیا میں صبح کرتے ہیں ان بدنوں کے ساتھ. ارواح معلقۃ بالمحل الاعلى, کہ ان بدنوں کی روحیں محل اعلیٰ میں معلق ہیں. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدن اس دنیا میں ہیں لیکن ان بدنوں میں جو روحیں پائی جاتی ہیں وہ محل اعلیٰ کے ساتھ اٹیچ ہیں, معلق ہیں, لٹکی ہوئی, یہ ان کا حال ہے. اولئک خلفاء اللہ فی ارضہ, یہی ہیں اللہ کے خلیفہ اس کی زمین میں. والدعاۃ الی دینہ, خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو خدا کا جانشین, خدا کا ریپرزینٹیٹو. اور خدا کا ریپرزینٹیٹو کون ہوتا ہے؟ کہ جو خدا کی صفات کو ظاہر کرنے کے قابل ہو, وہ ہے خلیفہ خدا. تو یہ خلفاء خدا ہیں اس کی زمین میں. وہ دعا تو الہ دین ہی, اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے. آہ آہ شوقاً الہ رؤیتہم, آہ آہ میرا شوق ان کو دیکھنے کے پاس. اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ آنے والے ہیں, کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا شوق ان کی رؤیت کی خاطر, تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی صفات آپ بیان کر رہے ہیں آئندہ زمانوں میں آنے والے لوگ. تو یہ ہے انسان کا معیار امیر المومنین علیہ السلام کی نظر. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس جگہ پر ٹھہراتے ہیں. یعنی ان ساری باتوں کا ظاہر ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح, یعنی کہ کوئی کلیم وہ ہے کہ ہم کسی اور جگہ پر اور آپ کسی اور جگہ پر, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی تک ہم کلاس ون سے باہر نہیں نکل پا رہے, اور کتنے سارے مقامات ہیں طے کرنے کے لیے جو ہمارے سامنے آگے موجود ہیں, جو راہیں طے کر دی گئی ہیں. اب ہمیں یہ بات سوچنا ہے کہ کیا اس زندگی کے بعد ہم کسی اور زندگی کی امید میں بیٹھے ہیں, کہ یہاں تو ہم نے کچھ نہیں کیا, اب اس کے بعد شاید کوئی اور زندگی ہم کو ملنے والی ہے کہ جہاں پر ہم مزید محنت کر کے ان درجات کو طے کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جہاں تک بھی انسان پہنچنا ہے وہ اسی زندگی میں ہی پہنچنا ہے, تو پھر یہ کوتاہی اور غفلت کس اعتبار سے؟ پھر وقت کا ضائع کرنا کیوں؟ پھر انسان کا نچلے درجات اور مقامات پر راضی رہ جانا کس وجہ سے؟ اور نعوذ باللہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر صرف ایک یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ کیا پھر اس دن کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس کو قرآن نے یوم حسرت کہا, کہ جس دن ہر شخص دوسروں کو دیکھ کر ایک حسرت میں مبتلا ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں توجہ کر لی ہوتی تو آج میں بھی کسی مقام پر ہوتا. یہ تین ہی چیزیں, کہ اگر غفلت کی طرف مائل رہے تو نتیجہ حسرت ہے, اگر توجہ کی تو اس کے نتیجے میں ایک بات آپ, یعنی یہ بات بھی میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں آئمہ علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں, کہ جو انسان خلوص اور سچائی کے ساتھ خدا کی راہ پہ چل پڑتا ہے چاہے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو, خدا کے ذمے ہیں اس کو ترقی دے کر اس کی منزل تک پہنچانا. یہ جو چیز ہے یہ خدا نے اس کی, یعنی میں قرآن کی آیت کی وجہ سے یہ بات کی کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو ہجرت کرے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جو اپنے گھر سے نکلے, کون سا گھر؟ یہ جو گھر ہم نے بنایا ہوا ہے اس دنیا میں, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, اپنے ارد گرد جو دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں مختلف وسوسوں کی, مختلف مغالطوں کی, انویزبل والز, اس سے باہر آئیے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ, جو اپنے گھر سے باہر آئے اور ہجرت کرے کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے, فی سبیل اللہ نہیں, خدا کی طرف ہجرت کرے, رسول کی جانب ہجرت کرے, ثم یدرک الموت, اور اس ہجرت کے دوران میں اس کو موت آ جائے, فقد وقع اجره علی اللہ, پس بے شک اس کا اجر واقع ہو گیا خدا پر, یعنی خدا صرف اس چیز, اور اس سے پہلے ہی فقرہ یہ ہے کہ وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی سبیل میں ہجرت کرے, وہاں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اجر مجھ پہ آ گیا, بلکہ اس کا اجر یہ بتا رہا ہے کہ وہ زمین کو فراغت اور وسعت والا پائے گا جو فی سبیل اللہ ہجرت کرے. لیکن جو اللہ کی طرف ہجرت کرے, اللہ کی خاطر اس بیت سے باہر آ جائے, اور چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے, لیکن یہ ذمہ داری خدا پر آ گئی اس کو اس کے گھر پہنچانے کی, اس کو اس کی منزل تک لے جانے کی, تو اس بارے میں کوئی اس خوفزدہ نہ ہو کہ اتنا وہ گزر گیا, ٹھیک ہے گزر گیا, جو بھی ہے خدا معاف کرنے والا ہے, لیکن چل پڑے, اب مزید تذبذب کا شکار نہ ہو, اب مزید اپنے آپ کو کسی الجھاوے میں نہ پھنسنے دیں, چل پڑے, کس طرف چل پڑے؟ فی سبیل اللہ منی فی اللہ ورسولہ الی اللہ ورسولہ, خدا کی طرف چل پڑے, رسول کی طرف چل پڑے. اور یہ چلنا خدا اور رسول کی طرف, وہی چیز ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ پھر یہ نہیں کہ انسان خدا اور رسول کو مشورے دیتا ہے, بلکہ خدا کی طرف جانے والا انسان وہ ہے کہ کہے کہ جو کچھ بھی تو نے کہا میں راضی ہوں, اب آگے مجھے سوچنا ہی نہیں, جو کچھ پیغمبر نے کہا بس میرے لیے کافی, اس کے آگے میرے لیے کچھ نہیں, یعنی کہ میرا سرمایہ جو ہے خود حضور ہے, میرا وسیلہ, میرا سب کچھ, میرا سامان خود امام حسین ہے, خود امام ہے, بس اس کے آگے سوچنے کی کہ جان رہے نہ رہے, گھر رہے نہ رہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہجرت الی اللہ رسول, اور پھر اس کا اجر امام حسین نے ان لوگوں کو پہلے جنت میں ان کے گھر دکھائے, پھر مقتول ہوئے. امام حسین علیہ السلام نمائندہ خدا, تو تم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا, تو اب تمہارا اجر تمہاری منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری. جب تک میں تمہیں تمہارے گھر تک نہیں پہنچا لوں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو پہلے ان کی منزلیں دکھا دی پھر وہ شہید ہوئے. اور اسی وجہ سے کہ جب شہداء شہید ہوتے تھے تو آپس میں انہیں میدان کربلا میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہوتے تھے, کہتے تھے دیکھو کون اپنے گھر پہلے پہنچتا ہے.
سب سب کی کوشش کرتے ہیں.
یہ الگ مقامات ہیں اور یہ سارے کے سارے مقامات اہل بیت کے سائے میں ہمارے لیے موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے اور بڑھائیں گے کہ اس میں کئی معروضات اور بھی ہیں. آپ سب لوگوں کی توجہات کا بہت شکریہ. الگ شاید سوال کا وقت ہمارے پاس نہیں رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.